السلام عليكم ورحمة الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، برادران اسلام، اللہ کی توفیق سے تھوڑے دن جماعت میں جانے کا موقع ملا اور ادھر اوہائیو، مشیگن، اوہائیو اور میری لینڈ، پنسلوینیا، نیو جرسی وغیرہ، یہ چار پانچ صوبوں میں 40 دن کے لیے جماعت گئی تھی. اس کو دیکھنے سے جہاں جماعت میں آدمی کو اپنا فائدہ ہوتا ہے، وہاں امت مسلمہ کے احوال کا علم ہوتا ہے. جماعتیں زیادہ تر مسجدوں میں ٹھہرتی ہیں اور پھر ملاقاتوں کے لیے لوگوں کے پاس جاتی ہیں. جب ملاقاتوں کے لیے بازاروں میں لوگوں کے یہاں جانا ہوتا ہے تو وہاں امت مسلمہ کے عموم کا اندازہ ہوتا ہے کہ امت مسلمہ کا عام طبقہ کس حالت میں ہے. اور جن سینٹروں میں، جن مسجدوں میں، جن علاقوں میں جماعتیں ٹھہرتی ہیں، کام کرتی ہیں، وہاں امت مسلمہ کے خصوص کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کیسا ہے. جماعتوں میں پھرنے سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایسی جگہ رہنے کا موقع دے جہاں مسلمان بڑی تعداد میں ہوں اور دین پر چلنے کا ماحول ہو، تھوڑا دینی ماحول بنا ہوا ہو، علماء کرام میسر ہوں، کوئی بھی مسئلہ ہے پوچھ لیا کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ کیسے کرنا ہے، وہ بہت بڑی نعمت ہے. چنانچہ اپنی جگہ، اپنی لوکیشن، یہاں شکاگو والوں کا رہن سہن، خاص طور پر دیوان کے قرب و جوار کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دوستوں بڑا کرم کیا ہوا ہے. اندازہ نہیں ہے کہ کس طرح کی نعمت ہمیں یہاں اس ملک میں حاصل ہے. کھانے کی سہولتیں، پینے کی سہولتیں، رہنے کی سہولتیں، ٹرانسپورٹیشن کی سہولتیں، دوسری سہولتیں آدمی دیکھتا ہے، لیکن دینی اعتبار سے جو سہولتیں آدمی کو حاصل ہیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا. جب ان سہولتوں سے محرومی والے ماحول دیکھتا ہے تو پھر اس کو اندازہ ہوتا ہے. اور جب آدمی کو نعمت کا اندازہ نہیں ہوتا تو قدردانی نہیں ہوتی. ہمیشہ نعمت کی قدر جو ہے وہ نعمت کی فہم پر ہے. جس آدمی نے اللہ کی نعمت کو پہچانا وہ اللہ کی نعمت کی قدر کرے گا، اور جس نے اللہ کی نعمت کو نہیں پہچانا اس سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری ہوگی. بڑی عجیب چیزیں دیکھنے میں آئیں. جو طبقہ مسلمانوں کا دین کی طرف متوجہ ہے، مسجدوں میں آنے والا، نمازوں کو پڑھنے والا، پروگراموں میں شرکت کرنے والا، پروگراموں میں حصہ لینے والا، اس کا حال بھی بڑا عجیب و غریب ہے، قابل رحم ہے. ایک بڑی عجیب چیز جو دیکھنے میں آئی وہ یہ ہے کہ جتنے اسلامک انسٹیٹیوٹس ہیں یا سینٹرز ہیں یا ادارے ہیں، ان کے جو ذمہ دار ہیں، ان کو دین کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہے. اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، جب کاموں کو نااہل کے حوالے کیا جانے لگے گا تو قیامت قریب ہو جائے گی. کئی مسجدوں والوں سے بات ہوئی تو میں نے یہ کہا، بھائی مسجد کا دین کیا ہے وہ آپ کو سیکھنا فرض ہے. جو آدمی تجارت کرے اس کو تجارت کا دین سیکھنا ضروری ہے. جو وکالت کرے اس کو وکالت کا دین سیکھنا ضروری ہے، جو میڈیسن کرے اس کو میڈیسن کا دین سیکھنا ضروری ہے۔ ہر لائن میں جب آدمی داخل ہوگا زندگی کے جس شعبے میں، تو اس شعبے کا ایک دین ہے۔ مسجد کے متعلقین کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مسجد کے دین سے واقف ہو، مسجد کے مسائل سے واقف ہو، احکام سے واقف ہو، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، پیسوں کی لین سے، انتظام کی لین سے، امام کی لین سے، مقتدیوں کی لین سے، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو جو چیز عجیب میرے دوستو اس ملک میں دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو طبقہ اسلام کی طرف متوجہ ہے، جس میں اسلام کی طلب ہے، جو اسلام پر چلنا چاہتا ہے، اس کے پاس اسلام کا علم نہیں ہے، اس لائن کی فہم نہیں ہے۔ اچھا، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی خواہش یہ ہے کہ بھائی ہمیں صحیح بات پتہ چلے قرآن حدیث میں کیا ہے۔ کون سا مسلمان ہے جو دین پر چلنا بھی چاہتا ہے پھر اس کو قرآن و حدیث کے خلاف چلنا پڑ جائے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا۔ ہر مسلمان کی خواہش یہ ہے کہ جب اس کو دین پر چلنا ہی ہے تو بھائی اللہ رسول کے حکم کے مطابق چلے، قرآن و حدیث کے مطابق چلے۔ مگر ہوتا یہ ہے میرے دوستو اس میں کہ قرآن اور حدیث کے مطابق کیا چیز ہے وہ معلوم نہیں ہوتی، اس میں گڑبڑ ہو جاتی۔ نہ نمازیں صحیح وقتوں پر ہے، نہ جمعے صحیح انداز میں ہیں، کہیں صحیح بھی ہے مگر کم، بہت ہی زیادہ کم ہے۔ نہ مسائل کی رعایت ہے، نہ کھانے پینے میں احتیاط ہے، نہ تعلیم کا نظم صحیح ہے۔ چاہ رہے لوگ کہ بھائی ہمارے بچے دینی تعلیم سے، تعلیم و تربیت ان کی صحیح ہو، دینی ماحول میں ہو، پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھائیں گے، پبلک اسکولوں میں نہیں بھیجیں گے کہ بھائی دیو، مگر وہاں جا کے پوچھئے کہ بھائی تمہارا سلیبس کیا ہے، تمہارا سسٹم کیا ہے، تم پڑھاتے کیسا ہے، کیا کیا چیز تم لوگ پڑھاتے ہیں، کیا سیٹ اپ ہے تمہارا، کچھ بھی نہیں ہے۔ اخلاقی اعتبار سے کچھ فرق سامنے آتے ہیں، بقیہ یہ ہے کہ بہت سی چیزوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ تعلیم و تربیت میں جو بچے کی گروتھ ہے، جو اس کا آگے بڑھنا ہے، نشو نما ہے، وہ بالکل نشو نما اسلامی تہذیب سے، اسلامی قدروں سے ہٹی ہوئی ہے۔ تعلیمی نظام ایسے ہی ہے، معلوم نہیں ہے ان کو کہ تعلیمی، بچوں کی تعلیم و تربیت پر کنٹرول کرنے کا کیا مطلب ہے، پرائیویٹ اسکول کا کیا مطلب ہے، ان کو معلوم نہیں ہے۔ نمازوں کو دیکھا کہ نمازیں بہت بے وقت پڑھی جا رہی ہیں، ایک ایک جگہ پر دو دو تین تین جمعے ہیں، اور 12 بجے سے نمازیں شروع ہو جاتی ہیں، 12:30 بجے تک ایک ہوتی ہے، 1 بجے تک ایک ہوتی ہے، 1:30 بجے تک ایک ہوتی ہے۔ نماز کو آنے والا، نماز کو چھوڑنے والا ہے، ایسا فلاں کے فقہ میں ایسا ہے، فلاں کے فقہ، کس کے بھی فقہ میں نہیں ہے، خاموخہ کی بات ہے۔ پھر تلفیق ویسے بھی حرام ہے۔ تلفیق کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جس امام کی تحقیق پر اعتماد کر رہے ہیں اسی کو فالو کرنا پڑے گا آپ کو، آپ دوسری طرف نہیں جا سکتے، چونکہ دوسری طرف جانے کا کوئی ریزن چاہیے معقول، وہ آدمی کے پاس ہوتا نہیں۔ دلیل کی طاقت کی وجہ سے سارے علماء، دلیل کو جاننے والے علماء خود یہ رہنمائی کریں کہ اس مسئلے میں دلیل کی طاقت زیادہ فلاں مسئلے کے ساتھ ہے، تب ادھر سے ادھر منتقل ہوتے ہیں، ورنہ نہیں ہوتے۔ ایسی بات نہیں ہوتی ہے کہ چونکہ چاروں اماموں نے تحقیق کی تھی لہٰذا اس پہ چلے چلو، اس پہ چاہے چلے اس پہ، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ حرام ہوتا ہے۔ کتنے لوگ جمعہ پڑھ رہے ہیں، جمعہ ہی نہیں ہو رہا ان کا، اور جمعہ کا ترک کتنا بڑا گناہ ہے۔ جمعہ کی نماز پڑھی، اس کے ساتھ اثر پڑھ کے چلے گئے، اثر پڑھی اس کے ساتھ مغرب پڑھ کے چلے گئے، اثر بھی پڑھ لی ساتھ میں مغرب بھی پڑھ لی، مغرب پڑھ لی ساتھ میں عشاء پڑھ لی، وقت کے داخل ہونے سے پہلے نماز متوجہ نہیں ہوتی آپ کی طرف۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز ایمان والوں پر وقت کے ساتھ ہے، جب وقت آئے گا ہی نہیں اس کا تو فرض اس کی طرف، آپ کی طرف متوجہ ہو گئی نہیں اس کا، تو جب اس سے پہلے آپ نے پڑھ لیا وہ نفل ہو جائے گی، جب وقت متوجہ ہوگا تو فرض آپ کی طرف آئے گا، اللہ کا حکم آئے گا، ٹائم کے ساتھ ہے عوامر تو۔ اور جب وہ حکم آیا اس وقت ہم نے ادا نہیں کیا تو نماز کا ترک ہو گیا۔ میرے دوستو بھائیو، بڑی عجیب صورتحال جو ہے دیکھ کے اپنی قدر ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں کتنی سہولت عطا فرمائی ہوئی ہے۔ कौन सा मुसलमान है जो ये नहीं चाहता कि उसको सही सही बात मालूम हो जाए वो उस पर अमल करे। प्रेशर, दबाव, कुछ लोग होते हैं जो खुद मौलवियों के साथ में भी मामला ये करना चाहते हैं कि भाई आप हमारी सुनो। बेचारे दबाव में है, नौकरियों के प्रेशर में है। हालांकि दुनियावी मामलात में हम में से कोई नहीं चाहता कि हमारी सुनी जाए। डॉक्टर वही अच्छा शुमार होता है जो सही बीमारी की तशखीस करके सही दवा बताए, ये नहीं कि मैं जो खाना चाह रहा हूं वो बता दे, चाहे बीमारी मुझे वो हो या ना हो। कानून के अंदर हेल्प की जरूरत पड़ जाती है तो उसमें हम कैसे वकील को देखते हैं जो कानून का माहिर हो। तामीरात के अंदर हमें जरूरत पड़ जाए तो हम कैसे आदमी को देखते हैं जो तामीरात का माहिर हो। हमारी रियायत करने वाला कानून की हदूद में हो। हम चाहते हैं कि हमारा मकान ऐसा बने वैसा बने, मगर उसमें यह तो नहीं हो सकता कि साहब नहीं इतना स्टील नहीं लगेगा, इतना लगेगा, इतना सामान नहीं लगेगा, इतना लगेगा, इसमें नहीं दखल देते हैं। ज्यादा से ज्यादा अपने ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि भाई इसमें एडजस्ट करो। इलाज मुआलजे में भी यही होता है कि भाई ये परहेज नहीं होता, वो परहेज नहीं होता, दवा का कुछ ऐसा सेटअप करो। जितनी चीजों के अंदर हम अपनी रियायत चाहते हैं उसकी एक लिमिट है। इस्लाम में भी हम जो रियायत चाहेंगे हमारी उसकी अपनी एक लिमिट होगी। मगर होता आमतौर पर यह है कि चंद लोग होते हैं जिनका अपना दबाव होता है, वो चाहते हैं बस हम जैसा बोल रहे हैं तुम वैसा करो। मैंने एक जगह पूछा कि भाई 12 बजे जुमा क्यों पढ़ते हो, तो कहने लगे ज्यादा से ज्यादा लोग आए हमारी मस्जिद में इसलिए। ज्यादा लोग आपके पास आएंगे तो क्या फायदा होगा, ज्यादा डोनेशन मिलेगा दुनिया के लिए दीन भी। मैंने कहा जब इनकी नमाज ही नहीं होती तो ये किसके सर पे जाएगा, कमेटी के तो आप सदर हैं। कहने के नहीं वैसा तो कुछ नहीं मसला। वो लोग ये कहते हैं कि सब हो जाती है, लोग ये कहते हैं कि हो जाती है। मैंने कहा आपने कभी तहकीक की कि हो भी जाती है कि नहीं होती। कई जगहों पर यह मसला पेश आया, एक से ज्यादा जुमे हैं, बिला जरूरत एक से ज्यादा जुमा थोड़ी है पसंदीदा। अगर एक ऐसी जगह है पब्लिक पॉपुलेशन इतना ज्यादा है कि जगह एक ही पढ़ने की और वहां लोगों के लिए बस नहीं होती वो जगह, तो भी चलो एक से ज्यादा मर्तबा पढ़ लिया। लेकिन यह कि एक मर्तबा नमाज हो रही है उसमें पाव मस्जिद, दूसरी मर्तबा नमाज हो रही है उसमें आधी मस्जिद, और तीसरी मर्तबा नमाज हो रही है उसमें तीन सफे चार सफे पूरी मस्जिद याद होता खाली, अच्छी खासी बड़ी मस्जिद है, भाई क्या जरूरत पड़ी आपको। मगर मसला यहां पर यही है कि इन चीजों के अंदर दीन क्या है, शरीयत का मंशा क्या है, अल्लाह तबारक व तआला का मंशा क्या है, जुमा की नमाज की हकीकत क्या है, वो मंशा क्या है, जुमा को जुमा क्यों कहा जाता है, वो सलातुल जामे में क्यों होती है, सलातुल जामे उसको क्यों कहा जाता है, नहीं है जहनों के अंदर। इसलिए यह भी बड़ी अहमियत की चीज है कि जो तबका दीन की तरफ मुतवज्जे नहीं है उसे दीन की तरफ मुतवज्जे कैसे किया जाए। और दूसरी अहमियत की चीज यह है कि जो तबका दीन की तरफ मुतवज्जे है उसे किस दीन की तरफ मुतवज्जे होना है। अब रमजान आ रहा है, रमजान के मसले शुरू हो जाएंगे, चांद के मसले शुरू हो जाएंगे, कैलकुलेशन के मसले शुरू हो जाएंगे, सऊदीया को फॉलो करने के मसले शुरू हो जाएंगे। हमारा अपना काम, उलमाए किराम ने मसाइल काहे के लिए रखे हैं, पब्लिक की सहूलत के लिए है कि हर आदमी के बस में नहीं होता, उसको उसकी बारीकियों तक जाना तय तक जाना, इसलिए वो उसका रिसर्च करके बता देते हैं। हमारा अपना काम क्या है, आफियत क्या है, भाई कब रोजा रखना है ठीक है, कब ईद करनी है ठीक है, कब तरावी पढ़नी है ठीक है, टाइम क्या होना चाहिए उसका, भाई ये होना चाहिए, बस खत्म। हमारी सहूलत के लिए उम्मत के उलमा ने बड़े काम किए हैं, हम उस सहूलत से फायदा उठाने नहीं चाह रहे। और फायदा नहीं उठाने की वजह से हर एक जगह से फायदा उठाने की कोशिश में परेशान हो रहे हैं, परेशान होकर फिर इसको उलमा पे डाल रहे हैं कि तुम लोग क्यों मुत्तफिक नहीं हो जाते, तुम्हारे एक चीज एक राय पे कायम नहीं होने की वजह से ये सब इंतजार होता है। भाई हम क्यों मुत्तफिक कौन होने नहीं दे रहा, जैसा बोल रहे वैसा सुने तो सारे मुत्तफिक ही है, फिर अपनी राय अलग निकालते हैं उसमें आगे मसला हो जाता है, तरावी का मसला आ जाएगा, टाइमिंग का मसला आ जाएगा, जो नमाज के औकात हैं पूछ लिए जाएंगे भाई नमाज कब शुरू होती है, बस खत्म। मुजाहिदा करना पड़ जाता है, बाज मरतबा साल में 2 महीने मुजाहिदे के आते हैं अमेरिका वालों को ईशा की नमाज में, 2 महीने सिर्फ, उसमें हम लोग इतने लाल पीले होते हैं, तितर बितर होते हैं یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دین میں ہماری ریچ سے باہر ہے, بالکل دین پر عمل کرنا آؤٹ آف ریچ, پہنچ نہیں سکتے ہم وہاں تک. یہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے میرے دوستو؟ 15-20 منٹ کے آگے پیچھے کرنے سے نمازوں کو رسک میں, روزے رسک میں, خطبے رسک میں, جمعے رسک میں. اس لیے اس بات کی قدر کی ضرورت ہے کہ اللہ پاک نے جو علماء دین دنیا عطا فرمائے ہوئے ہیں امت کو, ان کی فضیلت اسی لیے, وہ قانون کے ماہر ہوتے ہیں. آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہوگی علماء کی کہ یہ وارثین انبیاء ہیں, وراثت انبیاء کی ان کے پاس ہے. فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم, عالم کی فضیلت عابد پر, عابد کہتے ہیں اس کو جس کا مشغلہ دین کی عبادت ہو, دنیا داری نہ ہو, نماز روزے کا, متقی پرہیزگاری کا راستہ اس کا ہے. عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے کسی پر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. تو کوئی بات ہوں گی وہاں پہ. فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابدی, ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے بھاری ہے. 1000 ایک نیک لوگ تیار ہو جائیں, 1000 آدمی ہوں جو نیک, متقی, پرہیزگار, احتیاط کرنے والے ہوں, شیطان کو اس میں پریشانی نہیں ہے. وہ کہے گا کہ میں کسی بھی راستے سے ان کا راستہ مار دوں گا. مگر ایک عالم اگر ہوگا تو اس سے پریشانی ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ وہ چاہے خود عمل نہ کرے, لوگوں کو گائیڈ کر دے گا کہ صحیح بات یہ ہے. اس کی عمل میں کوتاہی کے باوجود بھی وہ بہت بڑی نعمت ہے. قانون محفوظ ہے, دین محفوظ ہے, قرآن محفوظ ہے, حدیث محفوظ ہے. جس کو صحیح طریقے پر عمل کرنا ہوگا وہ کرے گا, چاہے وہ کوئی ہو, کسے باشد. وہ چیز کی حفاظت شیطان پہ بھاری ہوتی ہے. اصل میں قانون کی حفاظت شیطان پہ بھاری ہے. اسی لیے فرمایا کہ علم والے اور جو علم والے نہیں ہیں اس میں وہ بالکل برابر نہیں ہو سکتے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, اہل علم کے درجات کو اللہ پاک بلند فرماتے ہیں. انما بعثت معلما, میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی جو اتنی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں وہ اس لیے بیان فرمائی ہیں تاکہ علم کی اہمیت کا اندازہ ہمیں ہو, اور جب اور علم سے مراد علم دین, علم دین کی اہمیت کا اندازہ ہو. اور جب علم دین کی اہمیت کا اندازہ ہوگا تو جو علم دین کے حاملین ہیں آدمی ان کی قدر کرے گا, ان سے صحیح فائدہ اٹھائے گا. قدر کا مطلب کیا؟ چندہ دینا ہے. قدر کا مطلب کیا؟ دعوت کرنا ہے. یہ اس کو قدردانی نہیں کہتے, اکرام ہے یہ. قدردانی یہ ہوتی ہے کہ ان سے استفادہ کیا جائے, ان کے علم کے مطابق اپنے کو پابند بنایا جائے, ان پہ ٹرسٹ کر کے اس کو فالو کیا جائے. یہ ہے فائدہ اٹھانا. کیوں مصیبت میں پڑے ہم؟ کچھ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا, ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا. نصوص جو ہوتا ہے, نصوص کا مطلب ہوتا ہے جو قرآن پاک کی باتیں ہیں الفاظ میں, قرآن کے الفاظ میں, اور حدیث شریف میں جو حدیث کی باتیں ہیں حدیث کے الفاظ میں, ان کو نصوص کہتے ہیں. نصوص جو ہوتے ہیں وہ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں ایک ایک بات کے بارے میں, کسی ایک جگہ نہیں ہوتے. وہ کہیں کہیں کوئی ایک جگہ بھی ہوتے ہیں لیکن بہت سے ایک جگہ نہیں ہوتے. کمپلیٹ بات ایک جگہ پوری نہیں ہوتی. ایک موقع سے ایک بات کہی گئی, اسی لائن کی دوسرے موقع سے دوسری جگہ بات کہی گئی, اسی موضوع کی تیسرے موقع سے تیسری جگہ بات کہی گئی, اسی موضوع کی چوتھے موقع سے چوتھی جگہ بات کہی گئی. موقع محل سے مختلف ہو جاتے ہو. وہ ان سب کے اوپر نظر اور ان کی باریکیوں کو جمع کرنا, جو اس کی باریکیاں ہیں ان کو مجتمع کرنا, یہ کام ہوتا ہے اہل علم کا, جو اپنے بڑوں سے پڑھتے ہوئے آتے ہیں, برس ہاں برس اس کے اندر لگاتے ہیں, پھر اس کے بعد بھی اسی کو اپنا مشغلہ بناتے ہیں. بہت جگہ پر ایک اور کنفیوژن بہت دیکھنے میں آتا ہے, وہ یہ کہ قانون دانی کی اہمیت نہیں ہے, زبان دانی کی اہمیت ہے. زبان کو جانتا ہے تو یہ قانون کو بھی جانتا ہوگا. ارے یہ کون سی لاجک ہے بھائی؟ یہ کہاں کی منطق ہے یہ؟ جو مثال کے طور پر جو عربی کو جانتا ہے تو وہ قرآن و حدیث کو بھی جانتا ہوگا, یہ تو کوئی منطق نہیں ہے. قانون کو جاننا الگ چیز ہوتی ہے, زبان کو جاننا الگ چیز ہوتی ہے. جیسے یہاں کے رہنے والا سب انگریزی بولتے ہیں, انگلش, جو یہاں پیدا ہوا اس کی اچھی انگلش ہوتی ہے, اچھا بولتا ہے, وہ قانون بھی جانتا ہے کیا؟ قانون دانی بالکل الگ چیز ہے, زبان دانی بالکل الگ چیز ہے. قانون دان چاہے اس زبان کا ہو چاہے کسی اور زبان کا ہو, قانون دان نہیں ہے چاہے وہ اسی قانون کی زبان کا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. اور جہالت چلائی ہوئی ہے، اور اس جہالت کا احساس نہیں ہے. مصیبت یہ ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث کی زبان میں سکرت الجہل، جہالت کا نشہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جہالت کا تم میں نشہ آ جائے گا اور حب العیش کا نشہ آ جائے گا تو پھر تم نہ تو امر بالمعروف کرو گے، نہ نہی عن المنکر کرو گے، نہ دین کے لیے محنت کرو گے. اور پھر اس وقت مصیبت یہ آئے گی کہ دشمنوں کو تم پر مسلط کر دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی مدد ختم ہو جائے گی. انتم علی بینت من ربکم ما لم تظہر فیکم، جب تک یہ چیز نہیں آئے گی بینہ رہے گا، دلیل موجود رہے گی، حمایت رہے گی. اللہ پاک حمایت چھوڑ دیں گے تو ظاہر ہے کہ لا یبالی اللہ فی ای واد حلق، اللہ پاک اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ کہاں آدمی تباہ ہو برباد ہو. تو بات یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ جو ماحول، جو انوائرمنٹ، جو حالات، جو سہولتیں اللہ پاک نے ہمیں یہاں عطا فرمائی ہوئی ہیں کہ نمازوں کی سہولتوں کے ساتھ، صحیح مسئلوں کے ساتھ نمازوں کی سہولتوں کے ساتھ، علماء کرام کی رہبری، مسئلے مسائل بتانے والے، ہر چیز میں پوچھ پوچھ کے چلنے کی سہولت پہنچانے، یہ جو بات دیکھنے میں آئی ان تمام چار پانچ صوبوں کے سفر سے، اس کی ایک فیلنگ ہوئی، ایک احساس آیا کہ بھائی یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، اپنے بھائیوں کو اس نعمت سے واقف کرانا چاہیے کہ ہم اس نعمت کی قدر کرنے والے بنے. اور اسی لیے ایسی جگہوں کے قریب آ کے رہنا، جو آدمی مسجدوں کے قریب رہے گا وہ اس کی مسجدیں نمازیں محفوظ رہیں گی، جو اسکولوں کے قریب رہے گا، دینی مدرسوں کے قریب رہے گا، اس کے بچے دینی تعلیم و تربیت سے آراستہ ہوتے رہیں گے. اور پھر تعاون کرنا، قدردانی کرنا ہے، سپورٹ کرنا، حمایت کرنا، یہ سب بھی بڑی نعمتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سنتیں پڑھ لیجیے جنہوں نے سنتیں نہیں پڑھی.